السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. چین نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی ہے. مزید 42 افراد کی ہلاکت کے بعد چند روز کے دوران اس وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 213 تک پہنچ گئی ہے. عالمی ادارے صحت نے وائرس کی تیزی سے پھیلاؤ کے بعد عالمی ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. اور پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے. ووہان میں پھنسے 195 امریکی باشندوں کو لے کر ایک خصوصی طیارہ بدھ کو جنوبی کیلیفورنیا پہنچا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے امریکی سینٹ میں فریقین نے 2 روز سے جاری دلائل مکمل کر لیے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے پر غور کرنے کے لیے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو طلب کیا گیا ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد جمعے کو اسلام آباد کے مختصر دورے پر پہنچے ہیں. انسدادی دہشت گردی لاہور کی خصوصی عدالت نے 30 جنوری 2020 کو سانحہ یوحنا آباد میں حافظ معین اور بابر نعمان کو زندہ جلانے کے مقدمے کا 5 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے. امریکہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ سال مختلف حملوں میں 23 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 192 زخمی ہوئے ہیں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ اسپنر اقبال قاسم کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. چین نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ مزید 42 افراد کی ہلاکت کے بعد چند روز کے دوران اس وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 213 تک پہنچ گئی ہے. عالمی ادارے صحت نے وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد عالمی ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ نے اپنے شہریوں کو چین کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے چین میں اموات کے بعد وہاں کا سفر نہ کیا جائے. برطانوی حکام نے بھی ایک ہی خاندان کے 2 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق کی ہے. جمعے کو برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسر کرس ویٹی نے بتایا کہ مذکورہ افراد کا بہترین علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نیشنل ہیلتھ سروسز کے تحت خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کو عراق اور افغانستان کا سفر کرنے سے بھی گریز کے لیے کہا ہے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے بعد پاکستان نے بھی چین جانے والی پروازیں معطل کر دی ہیں. پاکستان کے ہوابازی کے شعبے سول ایویشن کے ایڈیشنل سیکرٹری عبدالستار کھوکر کے مطابق چین جانے والی پروازوں کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور اس پابندی کا اطلاق 2 فروری تک رہے گا. انہوں نے کہا کہ 2 فروری کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد چین جانے والی پروازوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. ستار کھوکر نے کہا کہ اس وقت پی آئی اے کی اسلام آباد سے بیجنگ ہفتہ وار 2 پروازیں ہیں، لیکن چینی فضائی کمپنیوں کی کئی پروازیں تھیں جنہیں روک دیا گیا ہے. اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث چین میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس نہ لانے کے فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. حزب اختلاف کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چین میں پھنسے ہم وطنوں کو فوری طور پر وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں. اتر پردیش کے ضلع فروخ آباد میں 23 بچوں کو 8 گھنٹے تک یرغمال بنانے والے ایک شخص کو پولیس کی کاروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے اور بچوں کو آزاد کروا لیا گیا ہے. اس کے بعد مقامی باشندوں نے اس کی بیوی کو بری طرح زد و کوب کیا اور وہ ہسپتال میں چل بسی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے امریکی سینٹ میں فریقین نے 2 روز سے جاری دلائل مکمل کر لیے ہیں. سینیٹرز نے صدر کے وکلاء اور ڈیموکریٹک پروسیکیوٹر سے تند و تیز سوالات کیے. اب ڈیموکریٹس کے مطالبے پر مزید گواہان کی طلبی کے لیے سینٹ میں ووٹنگ ہوگی. البتہ ماہرین کا خیال ہے کہ حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کی اکثریت رکھنے والے سینٹ سے مزید گواہان کی طلبی کی منظوری نہ ملنے کا امکان ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ بہت جلد صدر ٹرمپ کے خلاف معاوضے کی کارروائی بھی منطقی انجام تک پہنچائے گی اور سینٹ کثرت رائے سے انہیں تمام الزامات سے بری کر دے گی۔ چیف ڈیموکریٹک پروسیکیوٹر ایڈم شیف نے تجویز دی ہے کہ مزید گواہان کی طلبی کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا جائے، تاہم صدر ٹرمپ کے وکلا نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی منصوبے پر غور کرنے کے لیے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو طلب کیا گیا ہے، جس کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ جمعے کو قاہرہ پہنچ رہے ہیں۔ خیال ہے کہ مہمان وزرائے خارجہ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس پر زور ڈالیں گے کہ وہ صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے ساتھ بات کریں، جبکہ محمود عباس عرب ملکوں سے کہیں گے کہ وہ اس منصوبے کے خلاف متحد ہو جائیں۔ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے ناقدین کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا فلسطینی علاقوں پر کنٹرول اور یہودی بستیوں پر مستقل قبضہ نام نہاد اور غیر پائیدار ریاست کو جنم دے گا، جس سے فلسطینی سرزمین مزید بٹ جائے گی۔ عرب ملکوں کے اتحاد کی قیادت کرنے والا سعودی عرب فلسطینیوں پر زور دے گا کہ وہ امریکی منصوبے کا ساتھ دے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد جمعے کو اسلام آباد کے مختصر دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق ظالم خلیل زاد نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو افغان طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ انہوں نے افغان امن عمل کے لیے اسلام آباد کے مصالحانہ کردار کو بھی سراہا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ امن معاہدے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں امن و استحکام کا باعث ہوگا۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خلیل زاد نے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ انسدادی دہشت گردی لاہور کی خصوصی عدالت نے 30 جنوری 2020 کو سانحہ یوحنا آباد میں حافظ نعیم اور بابر نعمان کو زندہ جلانے کے مقدمے کا 5 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے خلاف سرکاری وکیل نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے یوحنا آباد میں حافظ نعیم اور بابر نعمان کو زندہ جلانے کے مقدمے میں نامزد ملزمان کی جانب سے عدالت میں راضی نامہ پیش کیا تھا، جس پر مسیحی برادری کے تمام 40 افراد کو بری کر دیا ہے۔ ملزمان کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کا راضی نامہ ہو چکا ہے، لہذا انہیں رہا کیا جائے۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست پر مقدمے کے ورثاء محمد اقبال، محمد نواز اور خدیجہ بی بی کو طلب کیا اور ان کے بیان قلم بند کیے۔ امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ سال مختلف حملوں میں 23 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 192 زخمی ہوئے ہیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن سیگار نامی غیر سرکاری امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2014 میں نیٹو اور امریکی فوج کے بڑے حصے کے افغانستان سے انخلا کے بعد گزشتہ سال زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ سیگار نامی غیر سرکاری امریکی تنظیم نے کانگریس کے لیے جاری کی گئی سہ ماہی رپورٹ میں فوج پر حملوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ سیگار کی رپورٹ میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی کیفیت کے حوالے سے تفصیلات درج نہیں ہیں۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے سابق ٹیسٹ اسپنر اقبال قاسم کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق 50 ٹیسٹ اور 15 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اقبال قاسم کی سربراہی میں قائم کردہ کرکٹ کمیٹی کے ارکان میں سابق کرکٹر وسیم اکرم، عمر گل، عروف ممتاز اور علی نقوی شامل ہیں، جبکہ وسیم خان اور ذاکر خان کو بطور ممبر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو اطلاع دی کہ کرونا وائرس کے ملک میں پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی طرف سے گلوبل ایمرجنسی کے اعلان کے بعد پاکستان نے مزید اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
سول ایویشن اتھارٹی کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان آنے اور جانے والی تمام پروازیں روک دی گئی ہیں۔ اتھارٹی کے فوکل پرسن اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری عبدالستار کھوکر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس فلائٹ آپریشن کی معطلی کی تصدیق کی اور کہا کہ فی الحال ان پروازوں کو 2 فروری تک معطل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت سمیت دیگر محکموں کی طرف سے جو ہدایات موصول ہوں گی ان کے مطابق آئندہ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔
ایٹ دا مومنٹ ہم نہیں کوئی بھی کمنٹ کر سکتے، فی الوقت جو انسٹرکشن تھی اس کے مطابق 2 فروری تک کیا گیا جی سسپینڈ۔
ستار کھوکر نے کہا کہ اس وقت پی آئی اے کی ہفتہ وار 2 پروازیں ہیں، لیکن چینی ایئر لائنز کی کئی پروازیں تھیں جنہیں روک دیا گیا ہے۔ اس وقت چین کے کسی شہر کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازیں آپریٹ نہیں ہو رہی۔ چین سے کسی تیسرے ملک کے ذریعے پاکستان میں داخل ہونے والے مسافروں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں مسافر کے ٹکٹ اور دیگر دستاویزات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسافر چین سے آ رہا ہے۔
ہماری پاکستانی ایئر لائن تو پی آئی اے جا رہی تھی اور وہ ٹوائس اے ویک تھی، اور باقی 2 چائنیز ایئر لائن ہیں، چائنا سدرن اینڈ ایئر چائنا، ان کی اپروکسیمیٹلی میرا خیال ہے 10-10 فلائٹیں تھی ویکلی۔ تمام انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کو ہم اپنا وہ کر رہے ہیں، منسٹری آف ہیلتھ کے جو ہمارے ایئرپورٹس پہ ارینجمنٹ ہے ان کو تھرمل اسکینر کے ذریعے دیکھتے ہیں، جو بھی سسپیکٹڈ پیسنجرز ہیں ان کا وہ پلیس آف جو امبارکیشن ہے اس کو چیک کر کے تو اس کے حساب سے ان سے ڈیل کیا جائے گا۔
دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو 100 تھرمو گنز فراہم کر دی ہیں، جو سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کے عملے کے حوالے کر دی گئی۔ پاکستان میں سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کو ایئرپورٹ پر تھرمو گنز کی کمی کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے تھرمو گنز کی فراہمی کے لیے عالمی ادارہ صحت سے رابطہ کیا تھا۔ ان تھرمو گنز سے بغیر چھوئے انسانی بدن کا ٹمپریچر چیک کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹنگ کٹس کی بھی کمی ہے، اور چین اور جاپان سے آنے والی کٹس فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کے باعث تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ وزارت صحت کی ہدایت پر مختلف اسپتالوں میں بھی اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال اور راولپنڈی کے بینظیر بھٹو اسپتال میں آئسولیشن وارڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث چین میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس نہ لانے کے فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چین میں پھنسے ہم وطنوں کو فوری طور پر وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے علی فرقان کی۔
سینٹ میں حزب اختلاف کے اراکین نے نقطہ اعتراض پر حکومت کے پاکستانی طلبہ کو وطن واپس نہ لانے کے فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ممالک اپنے شہریوں کو چین سے نکال رہے ہیں۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہا کہ پاکستانیوں کا چین سے انخلا نہ کرنے کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ باقی ممالک اپنے لوگوں کا انخلا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین میں پھنسے طلبہ کے اہل خانہ ان کے لیے پریشان ہیں۔ سینیٹر عثمان کاکڑ کا کہنا تھا کہ چین میں 28,000 پاکستانی ہیں جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی شہری پاکستان آ رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین سے کرونا وائرس کے باعث بھارت، بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک اپنے شہریوں کو واپس لا رہے ہیں۔
پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا مشکلات ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کے تھرو ابھی بھی پھر سے ریٹریٹ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، اپنے شہری کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو واپس یہاں پاکستان۔
دوسری جانب چین میں محصور پاکستانی طلبہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں متاثرہ شہر سے نکالا جائے، جیسا کہ دیگر ممالک اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وبا کے باعث شہر میں خوف و ہراس کی فضا ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں.
یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہماری اس ایویکویشن کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں. میرا ان سے یہ کوشچن ہے کہ کیا آپ امریکنز، جاپانیز، یورپینز اور انڈینز جو کہ اپنے ایویکویشن پلان پہ ایکٹیولی عمل کر رہے ہیں کہ کیا آپ ان سے زیادہ سمارٹ ہیں؟ ایک سمپل ایویکویشن پلان کے تھرو ہمیں سیفلی یہاں سے ایویکویٹ کیا جا سکتا ہے.
قائد ایوان سینٹ شبلی فراز نے ایوان میں بتایا کہ پاکستانی حکومت چینی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چینی حکومت وہاں مقیم پاکستانیوں کی پوری طرح سے دیکھ بھال کر رہی ہے اور چین میں موجود پاکستانی طلبہ کے اکاؤنٹ میں $840 جمع کروا دیے گئے ہیں. حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز نے چین میں محصور پاکستانیوں کو واپس نہ لانے کے حکومتی اقدام کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کا علاج ممکن نہیں ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اتر پردیش کے ضلع فروخ آباد میں 23 بچوں کو 8 گھنٹے تک یہ رامال بنانے والے ایک شخص کو پولیس کی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا اور بچوں کو آزاد کروا لیا گیا. اس کے بعد مقامی باشندوں نے اس کی بیوی کو بری طرح زد و کوب کیا اور وہ ہسپتال میں چل بسی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اتر پردیش کے فروخ آباد میں سبھاش باتھم نامی ایک شخص نے جمعرات کی شام کو 6:45 اپنی بیٹی کا یوم پیدائش منانے کے بہانے محلے کے بچوں کو اپنے گھر بلایا اور پھر انہیں یرغمال بنا لیا. کل 23 بچے تھے جنہیں اس نے کم از کم 8 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا. ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس او پی سنگھ کے مطابق جب پولیس کو اس کی اطلاع ملی تو وہاں بڑی تعداد میں جوانوں کو تعینات کیا گیا اور یرغمالی سے بات چیت کی جانے لگی. اسے باتوں میں لگائے رکھا گیا. اسی دوران اس نے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نے جوابی کارروائی کی جس میں وہ شخص ہلاک ہو گیا. اس دوران بچوں کی مائیں گھر کے باہر روتی اور چیختی رہیں. اس نے بعد کو ایک کھڑکی سے ایک 6 ماہ کی بچی کو اس کے لواحقین کے حوالے کیا. پولیس کارروائی سے قبل جب مقامی باشندوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس نے اندر سے فائرنگ کی جس میں 3 پولیس والے اور ایک مقامی باشندہ زخمی ہوا. اس نے ایک کھڑکی سے کم طاقت کا ایک بم بھی پھینکا. اس نے بات چیت کرنے والوں سے کہا کہ اس کے پاس 30 کلو دھماکہ خیز مادہ ہے. ایڈیشنل ایس پی تربھون سنگھ نے پولیس کارروائی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا,
جب ہم لوگ دروازہ توڑ کر کے اندر گھسے تو بچے تہخانے میں تھے. اوپر کیول اس کی بیٹی تھی جو بیڈ پر بستر ہے اس پر لیٹی ہوئی تھی, اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی. اس فائرنگ میں گولی اس کو لگی ہے, اس کی مہیلا بھی گھائل ہوئی ہے. اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اندر دیکھا تو ستلی بم, ایک تمنچا 315 بور کا, ایک رائفل دیسی 315 بور کی, اور اس کے بعد جب اے ٹی ایس کی ٹیم آ گئی اور انہوں نے باقاعدہ سرچ کیا تو اوپر جو ٹانڑ ہوتی ہے اس ٹانڈ پر بھاری ماترا میں ستلی بم رکھے ہوئے ہیں, اور ایک ڈبا نما کوئی چیز ہے جس میں تار لگا, سمبھوتا وہ بھی دیسی بم ہی ہے, اور کارتوس بھاری ماترا میں برامد ہوئے ہیں.
سبھاش باتھم کی ہلاکت کے بعد مقامی باشندوں نے اس کی بیوی کو بری طرح زد و کوب کیا. اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی. پولیس کے مطابق باتھم کے اوپر متعدد معاملات میں مقدمات چل رہے تھے اور وہ ضمانت پر جیل سے رہا ہوا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ذہنی طور پر معذور رہا ہو. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بے قصور ہے اور اس پر غلط طریقے سے الزامات عائد کیے گئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ اس نے ضلع مجسٹریٹ کے نام ٹائپ کی ہوئی ایک شکایت ارسال کی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غریبوں کے لیے چلائی جانے والی سرکاری فلاحی اسکیم کے تحت اسے ایک مکان اور ایک ٹوائلٹ ملنا چاہیے تھا جو اسے نہیں دیے گئے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت سلمان خلیلزاد جمعے کو اسلام آباد پہنچے جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتوں میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دوسری جانب افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینیتھ میکنزی نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق سفیر خلیلزاد نے وزیر خارجہ قریشی کو طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے افغان امن عمل کے لیے اسلام آباد کے مصالحانہ کردار کو بھی سراہا ہے. ملاقات میں وزیر خارجہ قریشی نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. دوسری جانب افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ صدیقی کے مطابق جمعے کو ہونے والی ملاقات میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے دفاعی اور سیکیورٹی کے تعاون کے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ خطے میں امریکہ کے اعلیٰ سفارتی اور عسکری عہدیداروں کے دورے ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے۔ اگرچہ طالبان قبل ازیں محدود جنگ بندی اور تشدد میں کمی کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں، تاہم افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں جاری امن بات چیت میں بظاہر ان کے بقول بعض رکاوٹیں اب بھی حائل ہیں۔
میرے خیال میں کچھ رکاوٹیں ابھی بھی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے زرنے خلیلزاد نے طالبان سے بات کی ہے قطر میں، پھر یہ برسلز بھی گئے، شاید نیٹو حکام سے بات کرنی تھی، پاکستان بھی آئے ہیں، کابل بھی جائیں گے، تو یہ سب سے وہ بات کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے پاکستان کی حمایت سے، اور افغان حکومت بھی ذرا تحمل سے کام لے اور کوئی بڑی فوجی کاروائی نہ کرے۔
تجزیہ کار رحیم اللہ کے بقول امریکہ اب بھی افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو اہم خیال کرتا ہے۔
دیکھیں جو امن معاہدے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے تعاون سے کوئی روڈ میپ بنایا جائے، جو افغانوں کے آپس میں پھر مذاکرات ہوں گے اس حوالے سے بھی امریکہ چاہتا ہے کہ کچھ صورتحال واضح ہو جائے۔
یاد رہے کہ حال ہی میں امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد نے افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل سکاٹ ملر کے ہمراہ دوحہ میں طالبان وفد سے ملاقات کی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے برسلز میں نیٹو کے رہنماؤں سے ملاقات میں افغان طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعرات کے روز امریکی سینیٹرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں سوال و جواب کا عمل مکمل کر لیا۔ مواخذے کی کارروائی اب ایک غیر یقینی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور بظاہر ریپبلکنز کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ ڈیموکریٹس کی اس درخواست کو روک سکیں جس میں انہوں نے انتظامیہ کے کلیدی عہدیداروں کے بیانات کے لیے کہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین گپسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
مشیگن کی ایک ریلی میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے مواخذے کی کارروائی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ یہ کارروائی جلد ختم ہو جائے گی۔ صورتحال پارٹیوں کی ترجیح بن گئی ہے جو کہ رسوائی کی بات ہے، صاف بات ہے یہ ہمارے ملک کی رسوائی ہے۔ سینیٹرز نے ایوان میں مواخذے کے سرکردہ لیڈروں سے 16 گھنٹے سوال و جواب کیے اور صدر کے دفاع میں ان کے اقدامات کی توجیہ پیش کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کونسل پیٹرک فیلبن کہتے ہیں
It's not campaign interference for credible information about wrongdoing to be brought to light if it's credible information.
اگر کسی غلط کام کی اطلاع مصدقہ ہے تو اس کے بارے میں حقائق منظر عام پر لانا کسی انتخابی مہم میں مداخلت نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس کے نزدیک یہ دلیل خطرناک ہے کہ ٹرمپ کا یوکرین کے لیے امداد کو اپنے ملکی سیاسی حریفوں کے بارے میں چھان بین کے لیے استعمال کرنا ذاتی اور صدارتی مفاد کے لیے تھا۔ رکن کانگریس ایڈم شیف کہتے ہیں
The president's defenders argued that a president of the United States could do essentially whatever he wanted.
صدر کا دفاع کرنے والوں کی طرف سے یہ اب تک کی سب سے زیادہ لغو اور خطرناک دلیل ہے کہ ایک امریکی صدر خواہ کتنی ہی بدعنوانی سے اگر اپنے دوبارہ انتخاب کو یقینی بنانا چاہتا ہے اور اسے ملکی مفاد میں تصور کرتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تاہم سوال و جواب کے مرحلے سے بظاہر کسی کا ذہن تبدیل نہیں ہوا، جبکہ آج جمعے کے روز عینی شاہدوں کو کارروائی میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں رائے شماری ہو رہی ہے۔ سینیٹر مائک برام ایک ریپبلکن ہیں۔ ہم کوئی زیادہ نئی معلومات جمع نہیں کر رہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب ہر سینیٹر غالباً پہلے ہی کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ بلا شبہ سوال کسی نئی معلومات کا رہا ہے۔ میرے ذہن کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مزید معلومات کی ضرورت ہے تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ سن 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے حتمی امیدواروں کی نامزدگی کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہو رہا ہے، اور ریپبلکنز کی دلیل ہے کہ عینی شاہدوں کے بیانات لیے گئے تو اس سے مواخذے کی کارروائی طول پکڑ جائے گی، جبکہ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے خبردار کیا ہے کہ عینی شاہدوں کے بغیر مواخذہ قانونی نہیں سمجھا جائے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک امریکی نیوز براڈ کاسٹر کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے متنازع انٹرویو نے ایک بار پھر ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے میڈیا پر حملے جمہوریت میں آزاد پریس کے اہم کردار کو سبوتاش کرتے ہیں. انتظامیہ کے نقاد کہتے ہیں کہ ان حملوں سے سمندر پار مطلق العنان حکومتوں کی پریس مخالف پالیسیوں کو بھی تقویت ملتی ہے. وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے اختلافی تنازع اور اس کے اثرات پر جو رپورٹ بھیجی ہے وہ سن رہے ہیں ہم یاسمین جمیل سے.
آزاد پریس کے علمبرداروں نے ایک حساس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد وزیر خارجہ مائک پومپیو پر نیشنل پبلک ریڈیو کی رپورٹر میری لوئس کیلی کے ساتھ ان کی سخت کلامی کی بھرپور مذمت کی ہے. پوائنٹر انسٹیٹیوٹ کے ایل ٹامکنز کہتے ہیں، میری رائے میں یہ محض ایک غیر پیشہ ورانہ اور بچگانہ حرکت تھی اور کسی جمہوریت میں ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. یہ الفاظ تھے پوائنٹر انسٹیٹیوٹ کے ایل ٹامکنز کے. اس انٹرویو کے دوران جس کے بارے میں پومپیو کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقصد صرف ایران پر توجہ مرکوز کرنا تھا، انہوں نے یوکرین کے لیے سابق امریکی سفیر میری یوانوویچ کی متنازع برطرفی کے بارے میں ان سے پوچھے جانے والے سوال پر اعتراض کیا. جب میری لوئس نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اپنے ان تبصروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے میری یوانوویچ کا دفاع کب کیا تھا، مائک پومپیو نے کہا، مجھے آج جو کچھ کہنا تھا وہ سب کہہ دیا، شکریہ. ایک لائیو براڈ کاسٹ کے دوران کیلی نے انٹرویو کے بعد پومپیو کے ساتھ ایک برہم اور غیر ضروری نجی ملاقات کا بھی ذکر کیا. نیشنل پبلک ریڈیو نے پومپیو کے اس دعوے سے اختلاف کیا کہ نجی میٹنگ آف دی ریکارڈ تھی اور اس نے ان ای میلز کو شیئر کیا جن میں بتایا گیا تھا کہ ایران اور یوکرین دونوں انٹرویو کے موضوعات ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے اس کے بعد این پی آر کے ایک دوسرے رپورٹر کو پومپیو کے اس حالیہ سفارتی دورے سے ہٹا دیا جس میں یوکرین شامل ہے. صحافیوں کی تنظیموں نے اس اقدام کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس پر احتجاج کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اس واقعے پر میڈیا کے ہنگامے کو اہمیت نہیں دی ہے. اسی دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کیلی کے ساتھ پومپیو کے برتاؤ کے انداز کی تعریف کی.
That was very impressive, Mike. That reporter couldn't have done too good a job on you yesterday. Huh? I think you did a good job on her. Right?
Mike, وہ بہت متاثر کن انداز تھا، وہ بہت شاندار تھا. وہ رپورٹر کل آپ کے ساتھ بہت اچھا کام نہیں کر سکی، سوچیں آپ نے در حقیقت اس کے ساتھ ٹھیک رویہ اپنایا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. صدر میڈیا کی تنقیدی رپورٹوں کو جعلی خبریں قرار دے کر ان کی بار بار مذمت کر چکے ہیں اور پریس کو لوگوں کا دشمن قرار دے چکے ہیں. آزاد پریس کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے مطلق العنان حکومتوں کو ایک پریشان کن سگنل بھیجتے ہیں.
There is a certain viral effect that happens when the President of the United States, when the Secretary
جب امریکہ کا صدر، جب امریکی وزیر خارجہ یہ انداز اپناتے ہیں تو اس کا یقینی طور پر بڑے پیمانے پر اثر ہوتا ہے. اس سے دوسرے مقامات پر جہاں پریس کی آزادی اور بھی کم ہوتی ہے، لوگوں کو اس انداز کو اور بھی زیادہ اپنانے کی شے ملتی ہے. یہ الفاظ تھے پوائنٹر انسٹیٹیوٹ کے ایل ٹامپکنز کے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس نیوز شو کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کشمیر کو پاکستان میں ضم نہ کرنے کے بیان پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. کل پاکستان کے دفتر خارجہ نے سختی سے ان افواہوں کی تردید کی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے کو پاکستان میں ضم کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کے روز ایک بریفنگ کے دوران ان افواہوں کی سختی سے تردید کی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے زیر انتظام کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کو پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی کشمیر کے آخری وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور قانون ساز اسمبلی کے سپیکر شاہ غلام قادر نے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری کے بغیر اس کے کسی حصے کو پاکستان میں ضم کرنا پاکستان کی قومی کشمیر پالیسی کے خلاف ہے۔
پہلے سے بھی ان ریمارکس پہ بھروسہ نہیں تھا، کبھی ان ریمارکس پہ بلیو ہی نہیں کیا، اس لیے کہ حکومت پاکستان کسی کی بھی حکومت پر ایک نیشنل پالیسی ہوتی ہے، قومی پالیسی کے تحت ایسا ہو نہیں سکتا۔
کشمیر کی خود مختاری کی حامی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان زون کے صدر توقیر گیلانی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے یہ بیان قابل تعریف ہے۔
اچھی بات ہے کہ پاکستان کا اس کو ڈینائی کر رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں۔
کشمیری قوم پرست جماعتوں کے اتحاد اپنا کے ترجمان افضال سلیریا نے کہا
سر یہ مثبت اقدام اور پاکستان نے درست سمت میں یہ قدم اٹھایا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو جموں کشمیر کی نمائندہ آئین ساز اسمبلی دے اور نمائندہ حکومت کے طور پر اس کو تسلیم کرے۔
پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے صدر چودھری لطیف اکبر نے بھی دفتر خارجہ کے بیان کو خوش آئند قرار دیا۔
ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فارن آفس نے یہ جو فائل تھی ان کو جو ہے انہوں نے واضح کر دیا۔
سیاسی تجزیہ کار حکیم کشمیری کا کہنا ہے کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے لیے پاکستان کو ایسا کرنا پڑے گا۔
کشمیر کے فارن آفس کا جو ہے اسے ویلکم کہا جانا چاہیے اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدشات ہیں گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں کہ پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، سی پیک کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے۔
روشن مغل، اردو وی او اے، مظفرآباد۔
شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاقوں میں موجود عسکری پسندوں کے خلاف فوجی کاروائیوں سے متاثر ہونے والے قبائلی بشمول دکاندار اور دیگر تجارت پیشہ افراد حکومتی وعدوں کے مطابق تباہ شدہ املاک کے معاوضے نہ ملنے کے خلاف احتجاجی دھرنے دے رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی مرکز میران شاہ کے درجنوں دکاندار اور تاجر پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے دو دن سے، جبکہ محسود قبائل ٹانک میں جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے پچھلے پانچ دنوں سے احتجاجی دھرنے پر ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان میں جون 2014 کی فوجی آپریشن ضرب عزب کے دوران متاثر ہونے والے میران شاہ شہر کی دکاندار اور دیگر تجارت پیشہ افراد پچھلے دو دنوں سے پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں۔ مظاہرہ کرنے والے دکاندار اور تاجر دیگر لوگوں کی طرح فوجی کاروائی کے دوران نہ صرف نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے بلکہ اس دوران ان کی گریلوں، دکانوں، مارکیٹوں اور دیگر تجارتی مراکز میں کروڑوں روپے مالیت کی سامان بھی تباہ ہو گئے تھے، جبکہ نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی سے قبل میران شاہ کے تمام تر بازاروں کو حکام نے مسمار کر کے ایک وسیع اور غریض علاقے کو تجارتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں میں شامل ملک نظر دین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا
65 لاکھ قوم انتظامیہ نے مانگتا تھا فی مرلہ، لیکن اس کے باوجود حکومت نے کہا کہ میں 45 لاکھ مرلہ دیتا ہوں، اس حساب کے تب وہ راضی ہوا، لیکن ابھی جو چیک آیا ہوا ہے وہ 15 لاکھ روپے فی مرلہ حساب سے دیتا ہے۔
شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر نے مظاہرین کی مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے کہا
وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پر موجود جو ڈی سی تھا اس نے آئیے ہمارے ساتھ مانا تھا کہ آپ کو 45 لاکھ روپے مرلہ دیا جائے گا، لیکن اب حکومت اس کو 15 لاکھ روپے دے رہا ہے، تو لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو وعدہ ہوا تھا اور ہمارے ساتھ ڈی سی نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ 45 لاکھ روپے آپ کو فی مرلہ مل جائے گا۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے حکومت کے موقف کے بارے میں کہا
جی بالکل ایشو تو ہے میرے خیال سے، کیونکہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان ان کے ہیں معاہدے کے ایشوز ہیں، لیکن اس میں حکومت لگی ہوئی ہے، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائیں گے.
پشاور میں شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ کے دکانداروں اور تاجروں کے علاوہ خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر ٹانک میں جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے محسود قبیلے کے سینکڑوں لوگ بھی پچھلے پانچ دنوں سے احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں. محسود قبائل بھی 2009 کے اواخر سے 2013 تک جاری فوجی آپریشن راہ نجات کے دوران تباہ ہونے والے گھروں اور دیگر املاک کے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
مشرق وسطی کے لیے صدر ٹرمپ کے منصوبے میں وادی اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. تاہم اس علاقے میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس منصوبے کو صدی کا سمجھوتا قرار دینے سے مراد کیا ہے اور علاقے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا. وادی اردن سے وائس آف امریکہ کے لیے لنڈا گرینڈسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو وادی اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کے منصوبے پر بے حد پرجوش ہیں. یہ تجویز صدر ٹرمپ کے منصوبے میں شامل ہے, لیکن اس علاقے میں مقیم 6,000 یہودی مکین غیر یقینی پن کا شکار ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی, لیکن وہ پر امید ضرور ہیں.
For us it's very good because all the area of the Jordan Valley it's a strip 80 kilometers.
وادی اردن کے ریجنل کاؤنسل کے اوریٹ آرٹ سیلی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے. وادی اردن کا تمام علاقہ جس کی پٹی کی لمبائی 80 کلومیٹر ہے خود مختار ہوگا, جس سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل کا قانون یہاں نافذ ہو جائے گا اور فوج کا عمل دخل نہیں رہے گا. اس وقت یہ علاقہ فوج کی تحویل میں ہے اور فوج کو معلوم نہیں کہ شہریوں کے لیے انتظامیہ کیسے ہو. صرف حکومت جانتی ہے کہ شہریوں کے لیے انتظامیہ سے مراد کیا ہے, اس لیے ہم ترجیح دیں گے کہ ہم اسرائیل کا حصہ بن جائیں. قریبی شہر اریحا میں تقریباً 25,000 فلسطینی آباد ہیں اور یہ علاقہ فلسطینی اتھارٹی کے زیر کنٹرول ہے. انہیں تشویش ہے کہ اگر اسرائیل وادی اردن کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے تو پھر اریحا باقی مغربی کنارے سے کٹ سکتا ہے.
خطط ترامپ تعنی مصادرت ما تبقى من الاراضی الفلسطینیہ.
اریحا کے مہر سلیم غروف کہتے ہیں کہ فلسطینی اور عرب ہونے کی حیثیت سے ہم ٹرمپ کے صدی کے سمجھوتے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. اس منصوبے سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل اس سے کہیں زیادہ زمین حاصل کر لے گا جس پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا. سیاسی کشیدگی کے باوجود وادی اردن کے اسرائیلی کسانوں کا کہنا ہے کہ فلسطینی ورکروں اور ان کے ہمساؤں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے تحت زندگی بسر ہو رہی ہے. ان کے فارم پر کام کرنے والے فلسطینی اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے ہیں, لیکن انہیں یہ بھی تشویش ہے کہ اگر اسرائیل وادی اردن کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بیجے جلانی کی آواز میں ایک اور رپورٹ ہے لندن سے ہنری رجویل کی. وہ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ جمعے کے روز لندن کے مقامی وقت 11 شب یورپی یونین سے باضابطہ طور پر علیحدہ ہو جائے گا. اس مقصد کے حصول کے لیے 3.5 کے تکلیف دہ مذاکرات اور سیاسی افراتفری کا سامنا رہا, جبکہ 2 وزرائے اعظم کو مستعفی بھی ہونا پڑا. یورپی یونین سے علیحدگی کی حمایت کرنے والے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن برسلز میں کچھ جذباتی مناظر دیکھے گئے جب آخری برطانوی قانون ساز اس ہفتے وہاں سے روانہ ہوئے. آئیے سنتے ہیں رپورٹ.
31 جنوری برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے خاتمے کا دن نہیں, بلکہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے طویل عمل کے آغاز کا اختتام ہے. یورپی پارلیمان کے ارکان نے برطانیہ سے اپنے 73 ہم منصوبوں کو رخصت کرتے ہوئے دوستانہ انداز اپنایا, جس سے پہلے یورپی یونین سے برطانیہ کی روانگی اور علیحدگی کے قواعد و ضوابط پر ووٹنگ ہوئی. یورپی یونین سے علیحدگی کی حمایت کرنے والے پارلیمان کے ارکان نے اپنی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا.
Any regrets? We're leaving. Freedom, democracy, self-governance.
یورپی پارلیمان کے برطانوی رکن نجل فراج کہتے ہیں کہ ہم رخصت ہو رہے ہیں آزادی, جمہوریت اور خود اختیاری کی جانب, ہم کامیاب ہو گئے ہیں, جبکہ دوسروں کے لیے یہ افسردگی اور پچھتاوا ہے. یورپی پارلیمان کے بیلجیم سے رکن گائے ورہوفسٹڈ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی برطانوی ارکان کو یاد کرے گا, لیکن تمام برطانوی نمائندوں کو نہیں. جیسے مثال کے طور پر میرے خیال میں ہم مسٹر فراج کو یاد نہیں کریں گے, لیکن باقی لوگوں کو. جی ہاں, بالکل یقینی طور پر. برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اب یقینی ہے. سوال یہ ہے کہ آیا علیحدگی کا عمل مکمل ہو گیا؟ جس کے جواب میں امریکہ کے ایک سابق سفارتکار چارلی ویس کہتے ہیں ایسا نہیں.
Many people believe that Brexit, having gone through 3.5 years of debate about what kind of Brexit to have,
سابق امریکی سفارتکار اور رینڈ کارپوریشن کے انٹرنیشنل وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بارے میں 3.5 سال تک مذاکرات جاری رہے اور اگر اب یہ سمجھا جائے کہ یہ عمل مکمل ہو گیا تو ایسا نہیں. دراصل اب برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان نئے تعلقات کی حقیقی جہت کا تعین ہونا ہے. ان مذاکرات کے دوران برطانیہ کی مجموعی قومی پیداوار میں صرف اسی سال کے دوران 5.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. ریس اس رپورٹ کے شریک مصنف ہیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کی جمعرات کے روز میزبانی کی اور انہوں نے یورپی یونین سے مذاکرات کو 2020 کے اختتام کے بعد توسیع دینے کے امکان کو ہی خارج کر دیا. جانسن امریکہ اور یورپ سے باہر دوسرے ملکوں کے ساتھ فوری تجارتی سمجھوتے کرنا چاہتے ہیں.
Whatever they gain from the rest of the world will not offset the
costs. کارپوریشن کے انٹرنیشنل وائس پریزیڈنٹ چارلی ریس کہتے ہیں کہ باقی دنیا کے ساتھ سمجھوتوں سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ یورپی یونین سے علیحدگی کے نقصان کو پورا نہیں کر سکے گا. ابتدائی اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ برطانیہ کی سمندری حدود میں ماہی گیری کی اجازت کا مطالبہ کرے گا اور ضمانت چاہے گا کہ برطانیہ یورپی یونین کے لیبر اور ماحولیاتی معیار کو نظر انداز نہیں کرے گا، جس کے جواب میں اسے یورپی یونین کی سنگل مارکیٹ میں رسائی ہو سکے گی. برطانیہ اس نوعیت کے رابطے کو مسترد کر چکا ہے. یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے مذاکرات کار مائیکل برنیز کا کہنا ہے کہ نئے وقت کا آغاز ہو چکا ہے، 11 ماہ کا عرصہ کم ہے. ادھر برطانیہ کو خود بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ اسکاٹ لینڈ نے آزادی کے ووٹ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ دوبارہ یورپی یونین میں شریک ہو سکے. برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی پر سینٹرل لندن اور دوسرے مقامات پر اس کے حامی خوشیاں منائیں گے، لیکن 31 جنوری برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کا ابھی پہلا باب ہے. بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
دنیا کے 7ویں بر اعظم قطب جنوبی کو مہم جوؤں نے تقریباً 200 سال پہلے دریافت کیا تھا، جس کے بعد کثیر القومی اداروں نے اس پر قبضہ شروع کر دیا اور برف سے ڈھکے اس بر اعظم کے تحفظ کے لیے کسی بین الاقوامی معاہدے پر دستخط 1950 کے آخر تک ہوئے. لیکن اس معاہدے میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث درپیش چیلنجز کا خیال نہیں رکھا گیا. وائس آف امریکہ کے ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ اسور امام.
200 سال پہلے کی بات ہے جب مہم جو افراد نے لکڑی سے بنے بحری جہازوں کی مدد سے سخت پانیوں سے گزر کر برف سے ڈھکے ایک بر اعظم کو دریافت کیا. بیلت ٹاپ شپ کے چیف ایگزیکٹو کلیو گرے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا. نقشے پر بھی وہاں ہر طرف برفی برف دکھائی دیتی تھی. یہی کچھ تھا، اس لیے پھر وہ لوگ اصل میں نقشے سے ہٹ کر وہاں پہنچے. خبر پھیلی اور جلد ہی دنیا بھر سے سیاح قطب جنوبی کی جانب عازم سفر ہوئے. کچھ افراد کو کامیابی ملی اور کئی ملکوں نے یہاں اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور دعویٰ کیا کہ دریافت ہونے والی یہ جگہ ان کی ہے. تاہم 1959 میں کہیں جا کر اقوام نے قطب جنوبی کے معاہدے پر دستخط کیے اور راضی ہوئے کہ اس بر اعظم کو امن اور سائنسی تحقیق میں تعاون کے لیے استعمال کیا جائے گا. سائنس ہمیشہ سے جغرافیائی سیاست کا ایک ذریعہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا. موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ سیاحت میں اضافہ اور مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کے باعث قطب جنوبی کو پہلے سے کہیں زیادہ چیلنجز درپیش ہیں اور اس لیے اس خطے کے استعمال پر اقوام کے درمیان تصادم کے کہیں زیادہ خدشات ہیں. رائل ہالوے یونیورسٹی میں جغرافیائی سیاست کے ماہر پروفیسر کلارک ڈورس کہتے ہیں
It also means that countries like China are going to become increasingly dominant in demanding a voice about how anti-
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ممالک جیسے کہ چین ہے قطب جنوبی پر حاکمیت کے لیے کہیں زیادہ غالب آ سکتے ہیں اور وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس خطے کے انتظام میں ان کی بھی سنی جائے، کیونکہ شنگھائی جیسے شہر سمندر کی سطح بلند ہونے سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. کثیر القومی اداروں کے قطب جنوبی پر آنے کی طرح سطح سمندر میں اضافہ بھی ایک کثیر القومی خطرہ ہے اور اس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. برٹش فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کے پولر ریجن سربراہ جین ریمبل کہتے ہیں
The reason we study it so hard is because the water that is going to melt from Antarctica will arrive around the coast of the UK. The evidence shows that
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر اس قدر تحقیق اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پگھلنے والا پانی برطانیہ سے منسلک جزیروں تک پہنچے گا. شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر ملک محسوس کرتے ہیں کہ انہیں قطب جنوبی کے معاہدے کے تحت باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ قطب جنوبی کو سمجھنے کے لیے الگ الگ کام کرنے کے بجائے مل کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پر کیسے حکمرانی کی جائے. مہم جو نے زمین کے انتہائی جنوب میں واقع یہ خطہ 1820 میں دریافت کیا تھا اور 1959 میں 12 ملکوں نے اس کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. آج اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ملکوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو چکی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت میں وائرس اور بیکٹیریا کے فرق کے بارے میں متعدد امراض کے ماہرین گفتگو کر رہے ہیں. لاہور سے ڈاکٹر فیصل سلطان اور امریکہ میں ڈاکٹر ساجد چوہدری. ڈاکٹر سلطان کہتے ہیں
وائرس جو ہیں وہ بھی مائکرو آرگنیزم ہیں, یعنی ایسے لیونگ آرگنیزم ہیں, جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے, اور بیکٹیریا بھی ایسے جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے. لیکن ان دونوں کے درمیان اس کے علاوہ جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. اکثر جو وائرسز ہیں وہ بہت چھوٹے, یعنی بیکٹیریا سے بھی کئی گنا جراثیم ہوتے ہیں, اور ان کا جو جینیٹک سٹرکچر ہے وہ بیکٹیریا کی نسبت قدرے سادہ اور پرمیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے. بیکٹیریا جو ہیں وہ وائرسز سے سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں, اور ان کی جو جینیٹک مشینری ہے اور ان کی جو سیلولر مشینری ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ یا زیادہ ایوالوڈ یا کمپلیکیٹڈ تصور کی جاتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ انفیکشن تو دونوں ہی کر سکتے ہیں, لیکن ایک بہت کروشل فرق یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں زیادہ تر ان میں سے دریافت کی گئیں یا بنائی گئیں یا ڈیولپ کی گئیں ان جراثیم کے لیے جن کو ہم بیکٹیریا کا نام دیتے ہیں, اور ان کے لیے بنائی گئی دوائیں جو ہیں وہ وائرسز کے اوپر باہر کیف کام نہیں کریں گی. تو یہ دونوں کے درمیان ویسے تو سائنٹیفک سا فرق ہے, لیکن موٹی بات یہ ہے جو وائرسز ہیں ان کے اوپر اینٹی بیکٹیریل دوائیں قطعی اثر نہیں کرتی.
ڈاکٹر ساجد چوہدری صاحب, اگر دنیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں بیماریاں بہت کم ہوں گی تو یہ بھی شاید خیال جو ہے درست نہیں ہے, کیونکہ یہاں بھی ہر طرح کے وائرسز موجود ہیں اور ہر طرح کا بیکٹیریا. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب گلا خراب ہوا اور نزلہ ہو رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو وائرس ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو آرام آ جائے گا.
جو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن, ان کی علامات بعض دفعہ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتی ہیں, اور اگر کسی وجہ سے وہ ڈیفرینشیٹ نہ کر پائیں, جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان نے فرمایا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ وائرل ڈیزیز کے لیے افیکٹو نہیں ہوں گی, تو میرے مشاہدے میں جو آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو وائرل انفیکشن ہوتی ہیں وہ ایونچولی اینٹی بایوٹک ان کو یا ڈاکٹر کی وجہ سے یا مریض کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے پرسکرائب کرنے کے لیے, تو جو کہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پرابلم ہماری پریکٹس میں کہ بیکٹیریاز میں ریزسٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ اینٹی بایوٹکس کے اتنے زیادہ استعمال کی وجہ سے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, لوگوں کو کیسے پتا چلے؟ ڈاکٹر سلطان سے معلوم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, ان کو کیسے بتایا جائے کہ وہ کسی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں یا انہیں بیکٹیریا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے لیے تو بیماری بیماری ہے.
بالکل جی. دیکھیے, ایک تو یہ کہ یہ حتمی طور پہ بتانا ایون ڈاکٹر کے لیے بسا اوقات آسان نہیں ہوتا, کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کیس میں جب مریض آتا ہے تو باہر کیف وہ تو اپنے علامات لے کے آتا ہے, بخار لے کے آتا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی علامات سائن جو سمپٹمز ہیں جو کئی دفعہ وائرسز اور بیکٹیریا میں ایک جیسی ہو, لیکن اگر ایک کیئرفل پراپر ایویلویشن کی جائے تو اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان فرق کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا. لیکن جیسے ڈاکٹر ساجد نے بتایا کہ اس کو کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں, ایک تین چیزیں میں کہوں گا, ایک نیکیتی, دوسرا تھوڑا سا وقت, اور تیسرا تھوڑی سی نالج اور انفارمیشن اس معاملے میں, یعنی ڈاکٹر کے پارٹ پہ بھی. اگر تھوڑا بہتر وقت دیا جا سکے مریض کو تو یہ ڈائگنوز کرنا
وائرس کی انفیکشن اور بیکٹیریا کی انفیکشن کے درمیان تھوڑا سا آسان ہو سکتا ہے.
ٹھیک. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
بھارتی حکومت نے گزشتہ برس ہمسایہ ممالک پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایسے تارکین وطن کو بھارتی شہریت دینے کا قانون منظور کیا جو اپنے ملکوں میں ظلم اور مشکل حالات کے سبب بھارت آنے پر مجبور ہوئے, تاہم ان تارکین وطن میں مسلمان شامل نہیں ہیں. اس قانون کے خلاف بھارت کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. امریکہ میں اس قانون کی منظوری کو تجزیہ کار اور بھارتی نژاد امریکی کیسے دیکھتے ہیں, بتا رہے ہیں عمران خان جدون اس رپورٹ میں.
بھارتی حکومت کے شہریت کے لیے نئے متنازع قانون کے خلاف بھارت میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس قانون پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں کام کرنے والے انڈین امریکنز اس نئے قانون پر اپنا رد عمل کچھ یوں دیتے ہیں.
یہ ایک بہت ہی امتیازی بل ہے, اس سے صرف کچھ اقلیتوں کو ہی اجازت دی جا رہی ہے, نہ کہ تمام اقلیتوں کو, جیسے کہ یہ بل ہونا چاہیے تھا. یہ مجھے بالکل امریکہ کے مسلم بین کی طرح لگتا ہے.
جو انہوں نے بل پاس کیا ہے یہ میرے خیال سے تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ایک کافی جو قومیں ہیں ان کے وارخلاف ہیں. آج مسلمان کے وارخلاف ہیں یہ, کل کو سکھ کے وارخلاف بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
شہریت کے نئے قانون کے خلاف اس ہفتے بھارتی نژاد امریکیوں نے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ کے کئی دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کا احتجاج ہندوستان کے آئین اور سیکولر اقدار کے تحفظ اور انتہا پسندی کے خلاف ہے.
The spirit of India and the spirit of Indians and the spirit of Indian Americans is inclusive.
دوسروں کو ساتھ ملا کر چلنا Indians اور Indian Americans کے مزاج کا حصہ ہے اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. وہ کوشش کریں گے لیکن وہ ہمیں الگ نہیں کر سکتے. یہ قوانین اور یہ پالیسیز خاص طور پر مسلم برادری کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں, اور انڈیا اس طرح کی تقسیم اور تفریق کا ملک نہیں ہے.
اس ہفتے انڈین امریکن مسلم کاؤنسل نے امریکی کانگریس میں بھارتی شہریت کے قانون کے بارے میں ہونے والی ایک بریفنگ میں امریکہ اور دیگر ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں.
بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا قدم جو سزا سے بے خوفی کے اس کلچر کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, دنیا کے لیے تشویشناک ہونا چاہیے. میرے خیال میں امریکی حکومت, انتظامیہ اور کانگریس کے لیے ضروری ہے کہ ان معاملات پر اپنی تشویش کا اظہار جاری رکھیں.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق شہریت کا یہ قانون ہمسایہ ملکوں میں رہائش پذیر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ان کے وعدے کی تکمیل ہے, اور یہ کہ انہوں نے اس قانون کے ذریعے تاریخی ناانصافی کو درست کیا ہے. دوسری طرف بھارتی سپریم کورٹ نے اس قانون پر عمل درآمد روکنے کے لیے دائر کی گئی 140 درخواستوں کی سماعت کے بعد مودی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہوا ہے. تاہم سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کا جواب سنے بغیر قانون کے نفاذ کو روکنے سے انکار کیا ہے. ایسے میں امریکہ میں مقیم بھارتیوں کو امید ہے کہ اس نئے قانون سے شہریوں کے مساوی حقوق متاثر نہیں ہوں گے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی.
امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جہاں ہیومن ٹریفکنگ کے سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں. امریکہ میں جنوری کا مہینہ ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے وقف کیا گیا ہے, اور اب اس کے سدے باب اور آگاہی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. نیلوفر مغل ہمیں لے جا رہی ہیں ایک ایسی ہی ٹریننگ میں جو ہوٹل اور ہاسپٹلٹی سٹاف کو دی جا رہی ہے.
امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ووڈ برج کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے یہ اہلکار آج اپنی ڈیوٹی پر نہیں, لیکن وہ ایک اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں.
آج ہم یہاں پر انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ایک ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ ٹریننگ مختلف اداروں اور ہوٹل مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے منعقد کی گئی ہے.
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق انسانی سمگلنگ کے واقعات زیادہ تر بڑے ہوٹل یا چھوٹے موٹل میں پیش آتے ہیں، کیونکہ یہ گروپ اپنے شکار کو لے کر زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پر رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہوں کا عملہ ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق کسی صورتحال کی شناخت کرنے کے قابل ہو۔
We find it to be helpful because
ہمارے نزدیک یہ ٹریننگ مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ چیزوں کے بارے میں رپورٹ کرنا نہیں جانتے یا اس بارے میں سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا یہاں پر مختلف اداروں کے عملے کو انسانی سمگلنگ کی علامات کے بارے میں آگاہی دینے سے وہ اس طرح کے واقعات پر رپورٹ کر سکتے ہیں۔
ہیومن ٹریفکنگ کے روک تھام کے لیے یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کے ساتھ مل کر دی جا رہی ہے، جسے بلو کیمپین کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ہیومن ٹریفکنگ کو کئی علامات کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے، جیسے ہوٹل میں لائے جانے والے متاثرہ فرد کا پریشان یا زخمی ہونا، اس کے پاس سامان نہ ہونا، اس کا نو عمر ہونا اور ایک ہی کمرے میں کئی افراد کا آنا جانا۔
میرے خیال میں یہ ایک اہم ایشو ہے اور یقیناً اسے وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اسے ملنی چاہیے تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اب اس پر بات کی جا رہی ہے۔
انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 4 کروڑ سے زائد افراد ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر ہیومن ٹریفکنگ سے سالانہ $150 بلین منافع کمایا جاتا ہے۔ اس ٹریننگ میں حصہ لینے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اب انسانی سمگلنگ کے شکار افراد کی نشاندہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس سے مجھے بہت مدد ملی ہے کیونکہ میں فیملیز کے ساتھ کام کرتی ہوں، کبھی کبھار وہ اس بارے میں نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہوں اور وہ ڈر کی وجہ سے اسے رپورٹ نہ کرنا چاہتے ہوں۔
اس ٹریننگ سے ہمیں کچھ ایسی علامات سمجھنے میں مدد ملی جن کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اب ہم لوگوں کو اس طرح کی صورتحال سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر سرکاری محکموں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ٹرانسپورٹیشن اور ایئر لائن انڈسٹریز کو بھی اس طرح کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے مطابق گزشتہ 2 عشروں کے دوران امریکہ بھر میں پرتشدد جرائم میں نمایاں کمی ہوئی ہے، تاہم غیر متشدد جرائم اب بھی امریکہ کا ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ اس بارے میں سعدیہ زیب رانجھا کی ایک رپورٹ۔
90 کی دہائی میں امریکہ میں نوجوانوں میں متعدد جرائم کی شرح اپنے بلند ترین سطح پر پہنچی تو غیر منافع بخش تنظیمیں، قانون ساز اور شہری آگے آئے اور سزاؤں میں تبدیلی کی کوششیں کی اور بحالی نو کی سہولتوں میں اضافے پر زور دیا۔ اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں جرائم کی سطح 70% کم ہوئی۔
سسٹم نے یہ جاننے پر توجہ دی ہے کہ کون کون سے عمل جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور کون کون سے جرائم نہیں کہلائے جا سکتے۔ مثلاً چھوٹی عمر میں سگریٹ اور شراب خریدنا، اب یہ غیر قانونی تو ہے لیکن ایسا جرم بھی نہیں کہ بچے کو جیل میں ڈال دیا جائے۔
جنیتھا میکنیئر ناردرن ورجینیا جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ اپنے مقدمات کے فیصلے کا انتظار کرنے والے یا عدالتوں سے جرم ثابت ہو جانے والے کم عمر ملزمان کو یہاں رکھا جاتا ہے، لیکن سزا کے طور پر نہیں بلکہ بحالی کے مقصد سے۔ جنیتھا کے مطابق ایسے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بھی سدھارا جا سکتا ہے اور ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور گزشتہ 1 عشرے میں ایسی ہی کوششوں سے حراستی مراکز میں نوجوانوں کی تعداد ریکارڈ حد تک کم ہوئی ہے۔
اگرچہ یہ مرکز کافی پرانا ہے لیکن یہاں رائج طریقہ کار بالکل نیا ہے۔ یہاں 1 روز کے لیے آنے والے بچے کی بھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے کسی بھی عمل کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچا جا سکے۔
اگرچہ کم عمر ملزمان کی بحالی کے حوالے سے امریکہ میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اسے ابھی بھی خامیوں سے پاک نہیں کہا جا سکتا۔
ریاست ورجینیا میں کل 24 حراستی مراکز ہیں، جن میں سے محض 2 سینٹرز ایسے ہیں جہاں سزا کے طور پر بچوں کو ان کے سیلز میں بند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان پر چیخا چلایا جاتا ہے، بلکہ ان کے کسی بھی ناقابل قبول رویے کے پیچھے چھپی وجہ کو جان کر تھراپی یا کسی بھی مناسب علاج سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم ان میں سے ایک ہیں۔
اس سینٹر کو نجی سطح پر ایک گورننگ باڈی چلاتی آ رہی ہے جو گزشتہ کچھ برسوں سے اس پر آنے والے اخراجات اور بچوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایسے میں جب الیگزینڈریا شہر میں واقع اس جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسی سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ اخراجات میں کٹوتی کے لیے وہ اس سینٹر کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے خیال میں ایسے مسائل کے شکار بچوں کے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے اس معاشرے اور مجموعی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔